और मुझे जो मेरी असेसमेंट ये है कि काफ़ी अर्से तक ये इसी तरह रहने का ख़तरा है इसको, वहाँ पे हालात अभी मुस्तकबिल करीब में संभलने की मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। और इसमें रीजनल फैक्टर्स भी हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया है, इसमें इराक की अपने इंटरनल फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। और जब तक दोनों सब ये पार्टीज जो हैं ये एक इस नतीजे पे नहीं पहुंचेंगी कि कोई सिंगल पार्टी वहाँ पे इराक में अपना सारा इराक में अपना पूरा कंट्रोल कायम नहीं कर सकते, यानी ये जब तक उस नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे इराक में ये बदअमनी वहाँ पे जो ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है ये जारी रहेगी। और इसके लिए बड़ी इस हालात को कंट्रोल करने के लिए रीजनल कंट्रीज हैं और इंटरनल फोर्सेज हैं, उनको अपने थोड़ा सा जो इमीडिएट उनके इंटरेस्ट है उनसे ऊंचा उठ के, यानी उससे ओवर एंड अबाव उनको इराक और रीजन में अमन कायम करने के लिए जो मुनासिब मेयर्स हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। और किसी लिहाज से काफ़ी हद तक यही किसी से किस्म की एडवाइस वहाँ जो है वो यमन के हालात के लिए भी आदमी दे सकता है, लेकिन बहरहाल हालात इराक में बद से बदतर होते जा रहे हैं और मुझे कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि मुस्तकबिल करीब में वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी जो है रिस्टोर होगी।
ओके, हमारे साथ रहिए जावेद हुसैन साहब, आप डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, दाइश का रमादी पर कब्जा, अमेरिका में इसको कितना सीरियस लिया जा रहा है, और ये बताइएगा क्योंकि हमने देखा है कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो दाइश से मुतल्लिक ओबामा इंतज़ामिया की जो पॉलिसी है उससे ज़्यादा खुश नहीं है, उस पर वक्तन फवक्तन नुक्ताचीनी भी करते रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है मज़ीद नुक्ताचीनी की जाएगी अंदर जो अमेरिका के अंदर सियासी माहौल है उस पर इसके क्या असरात होंगे?
देखिए, नुक्ताचीनी तो हो रही है, आज ही सेनेटर मैकेन ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक तो यही महसूस होता है कि वो एक बड़ी अग्रेसिव पोजीशन किसी की पोजीशन लेंगे। बात दरअसल ये आ जाती है कि ऑल्टरनेटिव्स क्या, अगर आप ऑल्टरनेटिव्स को देखें तो उसमें मुश्किलात इसलिए पैदा हो जाती हैं कि अमेरिका के पास या एलाइज के पास इफेक्टिव ये कहना चाहिए पॉलिटिकल फोर्स नहीं है जिसकी बेसिस पे वो सॉल्यूशंस पैदा कर सके। जहां तक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का मामला है, अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो फिर पॉलिटिकल सॉल्यूशंस और दूर होते चले जाएंगे। याद रहे कि बेसिक पोजीशन वही है कि उस इलाके में इराक में क्या जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। जब तक वहां पर ये परसेप्शन है कि वहां की गवर्नमेंट नॉन रिप्रेजेंटेटिव है और उसमें सुन्नी जो है उनको सपोर्ट नहीं हासिल, तो फिर इस किस्म की मुश्किल चलती रहेगी। इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि इस किस्म के एक्शन लिए जाएं जिसके तहत आप जो वहाँ के सुन्नी ट्राइब्स हैं उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। उसमें सिर्फ वेपन्स ही नहीं देना होते बल्कि उसमें एक ग्रैंड अलायंस पैदा करने के लिए एक मेजर स्ट्रेटजी को बयान करना जरूरी है, जिसके तहत एक स्पेसिफिक पीरियड में जहाँ तक सुन्नियों का सपोर्ट रिप्रेजेंटेशन का ताल्लुक है उसको कॉन्क्रीट बनाने की कोशिश की जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर बड़ी हद तक आप इराक के अंदर जो दाइश की सपोर्ट है वो कमजोर हो सकती है, लेकिन चूंकि मिलिटरली दाइश फिर दोबारा मजबूत होता चला जा रहा है इसको करने के लिए बहुत से इकदाम लेने होंगे। उसमें ये भी जरूरी होगा कि बड़ी हद तक मिलिट्री जो रीएनफोर्समेंट है उसको किया जाए। वो कैसे होगी ये बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है, क्योंकि अगर वो शिया मिलिशिया अब जाके उनके साथ लड़ेंगे, दाइश के साथ लड़ेंगे, तो फिर वहां पे जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है वो और बढ़ जाएगा। जैसे ही वो और बढ़ेगा तो वो लोग जो न्यूट्रल किस्म के समझे जाते थे खासतौर पर ट्राइब्स, वो भी अब इराकी गवर्नमेंट का साथ छोड़ देंगे। उसकी वजह से नुकसान आप और फैल सकते हैं, इसकी वजह से अमेरिका की पोजीशन और कमजोर हो जाएगी। इसलिए जरूरी यही है कि अमेरिका इस वक्त बड़ा एक्टिव किस्म का पार्टिसिपेशन करे, बड़ी एक्टिव किस्म की अनाउंसमेंट हो जिसके तहत एक क्लियर कट स्ट्रेटजी पैदा की जाए जिसका मकसद ये हो कि वहाँ की जो जो इराक की गवर्नमेंट जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव किस्म की गवर्नमेंट बन जाए, ना कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि ईरान की सपोर्ट में रहती है।
ٹھیک اوکے. یہاں جان کیری کا آج کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ بھی ہم آپ کے کمنٹس لینا چاہیں گے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. لیکن جاوید حسین صاحب, عراقی جو وزیر اعظم ہے العبادی صاحب, حیدر العبادی صاحب, انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ شیعہ ملیشیا کو جلد بھیجیں گے وہاں تاکہ رمدی شہر, تاکہ وہاں پہ جو داعش کا کنٹرول ہے وہ واپس لیا جا سکے ان سے. تو اس کے آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں اس فیصلے پر اگر عمل درآمد ہوتا ہے؟ کیا حالات جو ہیں وہ عراقی جو حکومت ہے ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے یا پھر مزید بگڑیں گے اس سے؟
میرا اندیشہ یہ ہے کہ اس قسم کا جو سٹیج عراقی پرائم منسٹر صاحب سوچ رہے ہیں, اس سے سنی ٹرائبز کی جو مخالفت ہے وہ زیادہ اور بڑھے گی اور حالات قابو میں آنے کے بجائے اور بگڑ سکتے ہیں. اور میرا خیال میں لانگ ٹرم تو سولوشن یہی ہے کہ یعنی ایک سیاسی جو حل کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جائے, اور وہ سیاسی حل اسی ضرورت نہیں ہوگا جب ملک کے مختلف فرقے جو ہیں, مختلف جو گروپس ہیں, مین پارٹیز ہیں, وہ کچھ ایسے سمجھوتے پہ ایگری کر سکیں جس میں سب کو ایک مناسب شیئر جو ہے پاور میں ملے, پاور شیئرنگ فارمولا ایسا نکال سکیں جس میں سب اس کے اوپر ایگری کر سکیں. یہ کوئی آسان بات نہیں ہوگی. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مجھے جو حالات نظر یہ آ رہے ہیں کہ یہ ایکشن اور کاؤنٹر ایکشن ہوتا رہے گا, لیکن اس سے ابھی فی الحال مستقبل پر ہی میں مجھے نہیں نظر آتا کہ عراق میں جو ہے وہ امن اور ثبات جو ہے وہ ریسٹور ہو سکے گا. ابھی بدقسمتی سے وہاں پہ حالات زیادہ بگڑنے کا خطرہ ہے, اور عراقی پرائم منسٹر کا جو ریئیکشن ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے تو آپ کہہ سکتے ہیں جسٹیفائیڈ ہے, لیکن اس سے حالات کو قابو میں لانا بہت مشکل ہوگا.
لیکن جاوید حسین صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہی ملیشیاؤں نے کئی علاقے جو ہیں وہ داعش کے کنٹرول سے چھڑوائے ہیں. تکریت جو ہے وہ بھی ایک سنی اکثریت والا حصہ تھا, بلکہ صدام حسین جو ہیں ان کا آبائی علاقہ تھا, اس کو بھی انہی ملیشیاؤں نے چھڑوایا ہے. تو ان کا جو کردار رہا ہے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جان کیری جو ہیں وہ بھی بڑے آج پورے اعتماد نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ وہاں جو صورتحال ہے وہ چند دنوں میں پلٹ جائے گی. کتنا آسان ہوگا, اگین یہ ایک رمدی سنی اکثریت والا علاقہ ہے, اس کو داعش سے چھڑوانا؟
یہ دیکھیے, میں اسی بات پہ دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک تقریب کا معاملہ ہے, یاد رہے کہ تقریب یقیناً شیعہ فورسز نے اور دوسری عراقی فورسز نے قبضہ کر لیا تھا, اور اس کے اوپر بمبنگ کی وجہ سے بڑے افیکٹو قسم کے اثرات ہوئے تھے. لیکن یاد رہے کہ تقریب بالکل خالی پڑا ہے, بالکل بالکل بیابان ہو چکا ہے, اس میں کوئی شخص بھی نہیں رہتا, وہ بالکل ڈسٹرائے ہو چکا ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ
تو سنی آبادی کہاں گئی ہے؟ تقریب کی جو سنی آبادی ہے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, وہ کہاں چلی گئی ہے؟
وہ سب چھوڑ کے چلے گئے, وہ سب چھوڑ کے چلے گئے, وہ دوسرے شہروں میں چلے گئے یا بغداد کی طرف چلے گئے, اور کچھ نارتھ میں کردستان کی طرف چلے گئے. مشکل یہ ہے کہ دیکھیے, جب آپ ملٹری سولوشن چاہتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز بڑے سیریس ہوتے ہیں. اگر اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل فاؤنڈیشن نہیں ہے تو اس قسم کے جو ملٹری سولوشنز ہوتے ہیں بڑے شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. ان کا برا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ بھی جو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ تیار نہیں رہتے, تو پھر اب کیا کریں گے؟ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ تقریب والا معاملہ رمادی میں استعمال نہ کیا جائے, کیونکہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے اینیموسٹی اور بڑھتی ہے, خون اور بہتا ہے, جس کی وجہ سے کنفلکٹ بڑھتا چلا جائے گا. اب اس کو کیسے سالو کیا جائے؟ سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک تو یہ بات تھی کہ آج سے ایک ساتھ پہلے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا, لیکن ابھی بھی وقت ہے. اس وقت کو استعمال کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ عراق کی گورنمنٹ کے اوپر باقی الائنس کی سپورٹ ایسی ہونی چاہیے جس کے تحت پولیٹیکل کمپرومائزز پاسبل ہو جائیں, جس کی وجہ سے جو سنی ٹرائبز ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے کی تقویت پہنچے. دیکھیے, جیسے میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے, اس وقت مشکل یہ ہے کہ پرانے زمانے میں, اب 2003 سے پہلے ہر سال 8 سے 10 بلین ڈالر کی ٹرانسفر ہوتی تھی ساؤتھ سے رمادی اور دیالا اور نارتھ کی طرف. اب وہ بالکل رک گئی ہے. جس کی وجہ سے وہاں کی اکنامک کنڈیشن بہت خراب ہو گئی ہے. یاد رہے کہ اس وقت جو پر کیپیٹا انکم ہے دیالا کی وہ باقی جو ساؤتھ کے مقابلے میں 20% کم ہو گئی ہے. ایسی کنڈیشن میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا وہ لوگ اسی چیزوں کو کنڈیشن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اگر ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو مجھے ضروری ہوگا کہ ریسورس ٹرانسفر کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو یقین ہو کہ ان کی فیوچر بہتر ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے پھر وہ داعش کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, ادروائز وہ داعش کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے. صرف یہی ہوگا کہ وہاں پر ملیشیا آئیں گے, دوبارہ جنگ ہوگی, قتل عام ہوگا, شہر خالی ہو جائیں گے, لوگ ڈسپرس ہو جائیں گے, نہ ان کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہوگی بلکہ خراب ہوتے خراب تر ہوتی چلی جائے گی. اس کے بعد کیا ملے گا؟ تو سوچنا یہ ہے کہ آیا ہمیں صرف شارٹ ٹرم کی پرابلم سالو کرنا ہے کہ لانگ ٹرم پرابلم کی سالو کرنا ہے. عراق ایک ملک ہے, اس کو اپنے پورے لانگ ٹرم سولوشن کے متعلق سوچنا ضروری ہے. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جو اس وقت ہوا ہے, جو رمادی میں ہوا یا اس سے پہلے دوسری جگہوں میں ہوا, اس کو پس منظر میں رکھ کے پراپر قسم کی پالیسی اختیار کی جائیں اور کمٹمنٹ دی جائیں.
جی بہت شکریہ, آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے. اور سامعین, اس وقت ٹی وی اسکرین پر آپ رمادی شہر کے جو مناظر ہیں, تباہ کن مناظر, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو اطلاعات وہاں سے موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق دو دنوں میں داعش کے ہاتھوں 500 شہری جو ہیں اس شہر کے وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اب اس یہاں پہ اس سیگمنٹ کو ہم سمیٹنا چاہیں گے اور آگے جا کر ہم یمن کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس پہ ہم بات کریں گے. آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک. ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں محمد ارسلان. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں یو ایس اے ڈاکٹر زبیر اقبال اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں جاوید حسین صاحب. آج یمن پہ بات کرتے ہیں اور آج یمن میں جو 5 روزہ کی جنگ بندی تھی اس کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے وہاں سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ فضائی حملے جو ہیں سعودی عرب کی جانب سے وہ دوبارہ شروع ہو چکے ہیں. ساتھ ظاہر ہے حوثی باغی جو ہیں ان کی طرف سے بھی کاروائیاں جو ہے وہ جاری ہیں. آپ سے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب میں جاننا چاہوں گی, یہ امید کی جا رہی تھی کہ 5 روزہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ شاید مستقل جنگ بندی کی شکل اختیار کریں, لیکن ایسا نہ ہو سکا. کیوں ایسا نہ ہو سکے, کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, یہ 5 دن کی جو ٹیمپرری سیز فائر تھا, اس کا مقصد, اس کے دو مقصد تھے. ایک تو یہ تھا کہ جو ہیومینیٹیرین پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. دوسرا یہ تھا کہ یہ ایک وقت ملتا ہے جس کے دوران جو اپوزنگ پارٹیز ہیں وہ شاید دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کوئی کمپرومائز پیدا کر سکے. عمان نے کوشش کی, الائز نے کوشش کی, ترکی نے کوشش کی, یونائیٹڈ نیشنز کے ریپرزینٹیو نے کوشش کی, لیکن جو خلیج تھا وہ عبور نہیں ہوا, جس کی وجہ سے دونوں کے دونوں جو فریق ہیں, جو حریفین ہیں, وہ اپنی اپنی پوزیشن پر اٹکے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے. اب امید یہ کرتے ہیں دونوں سائڈیں کہ ان کا پلہ بھاری ہو جائے گا, جیسے ہی ان کا پلہ بھاری ہوتا ہے تو پھر وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوسیشن دوبارہ شروع کریں گے. ایسا کچھ سامنے نظر نہیں آ رہا. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صرف ایئر اٹیکس جو ہوتے ہیں وہ افیکٹو نہیں ہوتے. آپ کو گراؤنڈ فورسز چاہیے ہیں جو کہ الائز وہاں پر گراؤنڈ فورسز بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جیسے یہ ایئر اٹیکس چلتے رہیں گے, اس کی وجہ سے ڈومیسٹکلی یمن میں اگر کوئی سپورٹ پائی جاتی تھی وہ بھی ریزنٹمنٹ میں بدل جائے گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پولیٹیکل پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. اس کو کیسے حل کیا جائے. جو ریاض میں کانفرنس کی گئی تھی جو ابھی کل ختم ہوئی ہے, اس کانفرنس کے مطابق
ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ابھی وہ جاری ہے, وہ 3 روزہ کانفرنس ہے, آج اس کا دوسرا دن ہے. اور اس وقت میں سامعین کو بتاتی چلوں کہ سعودی شہر ریاض میں یمن کے بحران کے حل سے متعلق جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے فوٹیجز جو ہیں وہ ہماری اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کانفرنس کہا جا رہا ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں اس کے اتحاد جی سی سی کی سربراہی میں ہو رہی ہے. یہ بتائیے کہ یمن کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس اجلاس کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کون کون لوگ جو ہیں وہ شریک ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب؟
لیکن اس کے دیکھیے, ایک تو جو یمن کی سرکاری گورنمنٹ ہے جو کہ وہاں سے ایگزائل میں چلی گئی ہوئی ہے وہ, اور کچھ ٹرائبس جو کہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے تھے ان کے لیڈرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جی سی سی کے ممبرشپس ہیں. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ یہ ایک ون سائڈڈ قسم کی کانفرنس ہو گئی ہے. اگر آپ نے کانفرنس کو سکسیسفل کرنا ہے تو اس میں دونوں سائڈوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ہوتی اس میں نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو پریویس گورنمنٹ تھی, جو صالح کی گورنمنٹ تھی, اس کے ریپرزینٹیٹو میں شامل نہیں ہے. ملٹری جو کہ اس وقت بڑی حد تک ہوتیز کے ساتھ ہے اس کی کوئی ریپرزینٹیشن نہیں ہے. تو پھر تو یہ قسم کی ون سائڈڈ قسم کی کانفرنس ہو جاتی ہے جس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کریں اور اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کریں.
جی.
اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتے.
اوکے, حوثی باغیوں کی شرکت نہ کرنے کی کوئی وجہ انہوں نے بتائی ہے, وہ شریک کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟
وہ تو بڑی سمپل سی وجہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ احادی کی جو گورنمنٹ تھی وہ ایک الیگل گورنمنٹ تھی, اس کو انہوں نے نکال دیا ہے, وہ اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہوتیوں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو ان کی جو گورنمنٹ ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, اس کے بعد نیگوسیشنز کی جائیں جس کی بیسس پہ ہو سکتا ہے کہ پاور شیئرنگ ارینجمنٹ ہو جائے. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ ہوتی جو ہیں وہ خود اتنے زیادہ ایکسٹریم پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا آسان نہیں رہا. اسی لیے تیسرے ممالک کا شامل ہونا ضروری ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمان نے کوشش کی ہے لیکن اتنے کامیاب نہیں ہوئے, ترکی نے کوشش کی ہے وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں. اچھا اب کیا رہتا ہے, یونائیٹڈ نیشنز؟ بس یونائیٹڈ نیشنز کے پاس تو کوئی انفارمنس کیپیبلٹی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ مطلب سے یہ آ جاتا ہے کہ جی سی سی کے اندر خود کمپرومائز پیدا ہونے ضروری ہیں. اگر وہ پیدا نہیں ہوتے تو پھر یہ جنگ چلتی رہے گی اور کوئی پیسفل سولوشن کا حل مشکل نظر آتا ہے.
اوکے, ہمارے ساتھ رہیے جاوید حسین صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے, لیکن یہاں پہ میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ صدر ہادی جو ہے ان کی حکومت تک, جس طرح زبیر اقبال صاحب نے کہا کہ ہوتیوں کی نظر میں صدر ہادی کی حکومت اللیگل ہے, لیکن جو عالمی برادری ہے وہ اس کو ریکگنائز کر چکے ہیں, اس کو ایک لیگل حکومت جو ہے وہ تصور خیال کرتے ہیں. جاوید حسین صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی, جس طرح ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے کہا کہ اس اجلاس میں جو سابق صدر صالح ہے ان کے نمائندے بھی شامل نہیں ہے اور ساتھ ہوتی باغی جو ہیں وہ بھی اس میں شریک نہیں ہو رہے ہیں, تو ایسے میں کیا توقعات اس کانفرنس سے رکھی جا سکتی ہیں؟
میرا خیال میں توقعات زیادہ وابستہ اس کانفرنس سے نہیں رکھی جا سکتی. اس میں ایک تو شروع سے ہی ہوتی جو قبائل ہیں اور جو وہاں پہ ایک بہت بڑا فریق ہے وہاں کی سول وار میں, انہوں نے پہلے ہی اعتراض کیا تھا کہ ان کو ریاض میں اس کانفرنس میں ہولڈ کرنے کے اوپر ان کو یعنی ریزرویشن ہیں اور وہ وہاں پہ شریک نہیں ہوں گے. تو یہ بالکل جیسے پہلے بتایا گیا زبیر اقبال صاحب نے, ایک ون سائڈڈ کانفرنس ہو رہی ہے, سول وار کا دوسرا جو فریق ہے وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے, تو کیسے اس کا کوئی سیاسی حل وہاں کا یمن کا اس کانفرنس سے نکالا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس سے یہ ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کیا جو ایک فریق وہاں پہ موجود ہے وہ کوئی ایسی ڈیکلریشن یا اسٹیٹمنٹ ایشو کرے جو کچھ کمپرومائزنگ قسم کی ہو, جس سے کوئی سیاسی حل کی طرف وہ پڑھنے کے لیے کوئی امید کی کرن روشن کی جائے, تو اس سے ہو سکتا ہے اس کانفرنس کا کوئی تھوڑا بہت فائدہ ہو سکے. ورنہ اگر پہلے کی طرح سے اسٹرانگ پوزیشن کو ریٹریٹ کیا گیا تو اس سے جو ہے یمن کا مسئلہ حل کرنے کی کوئی مجھے امید نظر نہیں آتی ہے. مسئلہ وہاں پہ یہاں وہی ہے کی بین الاقوامی جو برادری ہے, یو این سیکورٹی کاؤنسل نے تو یہ جو ہے منصور ہادی صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کو لیجیٹیویٹ گورنمنٹ تسلیم کیا ہوا ہے, اور انہیں ہوتی سائٹ کے اوپر آرمز امبارگو اسٹیبلش کر دیا ہوا ہے انڈر چیپٹر 7 آف دا یو این چارٹر, جو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آبلیگیٹری آرمز امبارگو ہے, ساری ممبر اسٹیٹس جو یو این کی ہیں اس کو امپوز کرنے کے پابند ہیں. جو سیاسی جو گراؤنڈ میں سچویشن دا گراؤنڈ ایون میں ہے وہ بالکل اس کے یعنی متصادم ہے, اس کے بالکل اپوزیٹ ہے کہ وہاں پر منصور ہادی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کا تقریباً اثر کوئی خاص یا اس کا کوئی انفلوئنس یا کوئی پاور بیس وہاں نظر ہی نہیں آتا, وہ خود جو ہے سعودی عربیہ پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو سچویشن دا گراؤنڈ جو ہے وہ بین الاقوامی پوزیشن کی اور جی سی سی کی پوزیشن سے بالکل متصادم ہے اور بالکل دونوں ایکسٹریم سے ہیں. تو اس کا سیاسی حل اسی صورت میں ہی نکلے گا جب دونوں پوزیشن دونوں جو اس میں ایکسٹریم پوزیشن ہیں وہ دونوں اپنے کوئی کمپرومائز کی طرف ہوں, اور جہاں تک ہوتی وہاں جو ایک ہے اور سالے جو پرانے سابق صدر تھے ان کی پوزیشن ہے وہ ملیٹریلی سب بہت اسٹرانگ ہے, اور اس کو خالی ایئر اسٹرائک سے آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے, اور مجھے نہیں نظر آتا کہ جو کوالیشن فورسز وہاں پہ ایئر اسٹرائک کر رہی ہیں وہ گراؤنڈ ٹروپس اس وقت یمن میں بھیجنے پہ تیار ہیں. تو جب تک وہ ایک طرف تو اگر گراؤنڈ ٹروپس بھیجے بھی جائیں اور پھر اس کے پیچھے انٹرنیشنل سپورٹ نہ ہو تو وہ بھی ایک خطرناک خطرے والی بات ہے. تو ان حالات میں بھی جب تک دونوں فریق ہیں جو ہیں وہ کمپرومائز کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو حالات اسی طرح سے وہاں چلیں گے, اور بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ عوام بھی کچھ عراق والا اس صورتحال نظر آتی ہے کہ وہاں حالات بد سے بدتر ہونے کا خطرہ ہے. تو اس صورت میں جی سی والے ممالک جو ہیں ان کو اپنا تھوڑا سا کمپرومائز کی طرف بڑھنا چاہیے, اور ایران کے ساتھ بھی ان کو اپنے بات چیت کے جو راستے کھولنے چاہیے, کیونکہ ایران از آلسو افیکٹڈ, چاہے کوئی پسند کرے نہ کرے. ایران کے بہرحال جو سنا گیا وہ یہ ہے کہ ان کے یمن کے کچھ جو گروہ ہیں ان کے ساتھ لنکس ہیں, وہ وہاں پہ کچھ انہوں نے اپنی سپورٹ کا اعادہ بھی کیا ہوا ہے. تو جی سی سی ممالک کو ان سے بھی بات چیت کا دروازہ کھول کے ایک ایسا اوور آل ریجنل پیکج آنا چاہیے جس میں طے یہ ہونا چاہیے کہ باہر کی جو نان یمن کے سے جو باہر پاورز ہیں وہ اپنی انٹرفیئرنس یمن کے جو اندرونی ممالک ہیں وہ معاملات ہیں ان میں بالکل ختم کریں, اور جو یمن کے اپنی جو مختلف پارٹیز ہیں ان کو وہ پرسویٹ کریں کہ وہ ایک نیگوشیشن کی جو ٹیبلز ہے اس کے اوپر بیٹھ کے اپنے معاملات کو اپنے جو اختلافات ہیں ان کو دور کر کے کچھ سیٹلمنٹ اور پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں.
بے حد شکریہ جاوید حسین صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہماری طرف سے اللہ حافظ, آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, کمنٹ لینا چاہوں گی امریکی وزیر خارجہ جون کیری کا جو دورے ایشیا ہے اس حوالے سے, ان وہ بتائیے گا, اگر آپ لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ان کی لائن بتایا جا رہا ہے کہ ڈراپ ہو گئی ہے. سامعین اس پہ اس موضوع پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مرزا علی اکبر صاحب نے, یہاں امریکہ ہی سے ڈیموکریٹک پارٹی کے آپ ممبر ہیں, اور ساتھ پاکستان سے خالد فاروقی صاحب ویل نون تجزیہ نگار ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں 16 مئی کو شمالی وزیرستان میں جو ڈرون حملہ ہوا ہے اور پاکستانی وزارت خارجہ نے اس پہ جو احتجاج کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے, ساتھ ہی کراچی کی جو امن و امان کی صورتحال اس کا بھی جائزہ لیں گے پروگرام کے نیکسٹ حصے میں. ہمارے ساتھ رہیے, اس وقت ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے پروگرام جاری رہے گا.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے, بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی سامعین، ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. اور خالد فاروقی صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. آج جو پاکستان کی وزارت خارجہ نے مذمت کی ہے اور بڑا احتجاج کیا ہے، ڈرون حملہ جو ہوا ہے شمالی وزیرستان میں اس سے متعلق، تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان کی طرف سے مذمت جو ہے وہ ڈرون حملوں پر ہوتی رہی ہے، لیکن ایک نئی بات جو آج وزارت خارجہ نے کی ہے وہ یہ کہ ڈرون حملوں کی وجہ سے جو مقامی آبادی ہے ان میں عدم اعتماد جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، اس سے کیا مطلب ہے پاکستان کا؟
دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان تو ہمیشہ سے ان ڈرون حملوں کی مخالفت کرتا رہا، لیکن ہمیں جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ ڈرون حملے کسی حد تک پاکستان کی مرضی سے بھی ہوتے ہیں اور کچھ معاملات جو تھے وہ کسی خاص لیول تک، اتنے تو نہیں جتنے امریکہ کہتا ہے یا ان کی طرف سے بعض اوقات دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ ایک ضرور موجود تھی. تو اسی انڈرسٹینڈنگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کے تو اپنے مفادات ہیں، ان کے اپنے ٹارگیٹس ہیں، اور وہ جو کچھ کرنا چاہیں گے اس میں وہ کسی ملک سے پھر پوچھتے نہیں ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں، جہاں بھی امریکیوں نے اپنی فوجی پالیسی میں جو بھی انہوں نے کوئی اقدام اٹھانا چاہا انہوں نے ضرور کیا ہے. تو پاکستان میں بھی اور اس طرح جہاں جہاں ان کے باقی ٹارگیٹس ہیں، یمن میں بھی ان کے ٹارگیٹ ہیں، افغانستان کے اندر بھی ان کے ٹارگیٹ ہیں، تو وہ اس طرح اٹیک تو کرتے ہی ہیں. ابھی جب انہوں نے وہاں پہ سیریا میں ایک اٹیک کیا ہے تو وہاں بھی ایک داعش کے
جو
یہاں پہ اب اصل میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے وہ یہ کہ پاکستان میں اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ وزیرستان کے علاقے میں کوئی آپریشن نہیں کیا گیا تھا. اب وزیرستان کے علاقے میں پاک فوج نے جو آپریشن شروع کیا، آپریشن زربیل جس کا نام ہے، تو اس پہ بہت سی آبادی کا وہاں سے انخلاء ہوا. اس آبادی کو پھر اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ تھا کہ اس کی آباد کاری دوبارہ کیسے ہوگی، اور یہ کیا یہ لوگ واپس جا سکیں گے وہاں پہ، کیا ہمارے سامنے یہ ممکن ہے؟ تو بہت سے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن ایک تو یہ ہوا کہ یہ آپریشن بظاہر بڑی حد تک کامیاب رہا، یعنی توقعات جو تھی وہ اس سے کامیاب ہے. کہ پہلی بات تو اس کے بارے میں نیگیٹو یہ کہی جاتی تھی کہ فوج آپریشن کرے گی ہی نہیں. دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپریشن شروع ہوا تو پھر فوج کو شاید طالبان کے مقابلے میں اتنی کامیابی نہ مل سکے. لیکن ہم نے دیکھا ریزسٹنس بہت کم تھی، طالبان یا کسی علاقے سے فرار ہو گئے، پھر ان میں سے بہت سے مارے بھی گئے. جو ہمارے پاس کوئی ایسے سورسز تو نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ میڈیا جا کے وہاں پہ اس کی کوریج کرتا رہے، نہیں. جو ہمارے پاس سورسز جو انفارمیشن آتی رہی اس کے مطابق یہی ہوا. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جتنے لوگ وہاں سے نکالے گئے تھے ان کو دوبارہ منتقل وہاں پہ کرنا، دوبارہ ان کو وہاں پہ بسانا جو تھا یہ بڑا مشکل سا کام تھا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے کافی جگہوں پہ لوگوں کو واپس بھیجا گیا ہے. اب اگر اس صورتحال میں ڈرون حملے ہوتے ہیں تو پھر یقینی طور پہ وہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی موجود ابھی تک ہیں کہ پھر کچھ ان کے جذبات جو ہیں وہ امریکہ کی مخالفت میں جائیں گے. تو یہاں پہ میرے خیال میں امریکہ کو اپنی پالیسی کو تھوڑا سا تبدیل ضرور کرنا ہوگا. پاکستان ضرور چاہے گا کہ وہ دہشت گرد جو پاکستانی فوج کی کنٹرول میں نہیں آ رہے، وہ بارڈر پہ ہیں یا پھر کسی ایسی جگہ پہ جہاں پاکستانی فوج کی ابیلٹی کیپیسٹی یہ نہیں ہے کہ ان کو پکڑ سکے، تو وہاں امریکہ ضرور ان کو مارے. لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ کوئی ایسی وہاں پہ ایک ایسا ماحول نہ بنے، ایسے جذبات سامنے لوگوں کے دوبارہ سے نہ آئیں جس میں امریکہ کی مخالفت، پاکستان کی آپریشن کی مخالفت وہاں پہ شروع ہو جائے اور لوگ طالبان کا ساتھ دینے کی طرف چل نکلے. یہ ایک بہت سینسٹیو سا ایشو ہے. یہاں پہ میرے خیال میں فوج کے بیان، فوج کی پالیسی سے ہٹ کے جو دونوں ملکوں کی جو وزارت خارجہ ہے، خارجہ امور کے جو ماہرین ہیں، ان کو ضرور مل بیٹھ کے اس کو
اس پہ بات کرنی چاہیے. بالکل خالد فاروقی صاحب جی، ہمارے ساتھ رہیے. ٹھیک، علی مرزا اکبر صاحب، آپ نے خالد فاروقی صاحب کو سنا. ڈرون کے حوالے سے ریسنٹلی جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس سے متعلق پاکستان کا جو موقف ہے اس کو مزید انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ڈیٹیل میں مزید بتایا ہے. یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اس وقت ایسے میں جب شمالی وزیرستان میں ضرب عزم جو ہے وہ بھی جاری ہے, اور پہلے ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان جو تھا شمالی وزیرستان میں کسی کارروائی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن اب تو وہ آپریشن بھی کر رہا ہے, تو ایسے میں ڈرون حملوں کی کیا ضرورت پیش آتی ہے, کیوں ضروری ہے یہ حملے؟
دیکھیے, اس میں جو چیز ہمیں دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ کاروائی کن دہشت گردوں کے خلاف ہو رہی ہے. بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان میں جو دہشت گرد سرگرم ہیں یا بارڈر پہ جو دہشت گرد کاروائیاں کر رہے ہیں, ان کو پاکستانی حکومت نے اور ایجنسیز نے بھی دو طرح کے دہشت گردوں میں کیٹیگرائز کر دیا ہے, جس میں سے ایک ہے جنہیں ہم اچھے طالبان اور برے طالبان کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں, جن میں سے ایک وہ ہیں جو پاکستانی حکومت کے خلاف بھی کاروائی کر رہے ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جو افغانستان میں جنگ کر رہے ہیں. تو یہ جو کاروائی پاکستانی فوج کر رہی ہے یہ صرف ان طالبان کے خلاف ہے جو پاکستانی حکومت یا پاکستانی اداروں پہ حملے کر رہے ہیں. ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ کہ ان کاروائیوں کے باوجود بھی پاکستان کے اندر یا بارڈر پہ یا ایون افغانستان میں دہشت گردی میں کوئی خاص کمی نہیں آئی ہے. ابھی دیکھیں پچھلے دنوں کراچی میں واقعہ ہوا, اس سے پہلے حیدرآباد سندھ میں, راولپنڈی میں, لاہور میں, پشاور میں, ہر جگہ مساجد میں اور بسوں پہ حملہ کر کے سینکڑوں لوگوں کو مارا گیا ہے. تو اور افغانستان میں جو ہے امریکی فوج پہ حملے ابھی جاری ہیں. ابھی ریسنٹلی امریکن فوجی بھی پچھلے چند دنوں میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ٹرسٹ وردی افغانز اور ان کے ہاتھوں, اور جو کہ افغانی ہیں جو امریکن ٹرینڈ فوج میں شامل ہیں, اور اس کے علاوہ خودکش حملوں میں کئی امریکی بھی مارے گئے ہیں. تو دونوں پاکستانی عوام کا جہاں تک تعلق ہے اور جہاں تک امریکی حکومت کے اپنے مفادات کا تعلق ہے, تو ان کے نقطہ نظر سے دہشت گردی میں بہت ہی معمولی سی کمی آئی ہے. صرف حکومتی اداروں پہ البتہ حملے ذرا کم ہوئے ہیں. تیسری چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ پاکستان نے آج نہیں بلکہ آج سے جب سے ڈرون حملے شروع ہوئے ہیں اور پاکستانی علاقے میں کاروائیاں ہوئی ہیں, اس وقت سے ہمیشہ ان چیزوں کی مذمت کی ہے, لیکن اس سلسلے میں متضاد باتیں سامنے آتی رہی ہیں, جس میں دو پرومیننٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو پاکستانی حکومت کے ساتھ امریکن حکومت کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دونوں کی ریکویسٹ پہ, یعنی امریکی حکومت اگر ریکویسٹ کرے گی کہ ہمیں انٹیلیجنس سے پتہ چلا ہے کہ فلاں مقام پر دہشت گرد موجود ہیں تو ہم وہاں مارنا چاہتے ہیں, تو پاکستانی حکومت اس کو ایگری کرے گی, اور پاکستانی حکومت کو اگر ایسے دہشت گردوں کے بارے میں پتا ہو جہاں تک پاکستانی فوج نہیں پہنچ پا رہی اور وہ ماننا چاہتی ہے, پاکستانی فوج ان کے خلاف کاروائی کرنا چاہتی ہے, تو وہ امریکن حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں. یہ ایک متضاد خبریں آئی ہیں جس کی تردید ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ کہ تصدیق بھی ہوتی رہتی ہے مختلف ذرائع سے. تو اصل میں کیا ایگریمنٹ ہے امریکہ اور پاکستانی حکومت کے درمیان اور فوج کے درمیان کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ تو
فوج کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں یا انٹیلیجنس کے لوگ؟
جی ہاں, وہی لوگ بتا سکتے ہیں, اور بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ 3 سال بعد یا 2 سال بعد یا ایون 5 سال بعد کہ جو جن چیزوں کو کلاسیفائیڈ رکھا جاتا ہے ان کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے, اور ایسی دستاویز جن کو فوری طور پر عوام کے سامنے یا پبلک میں لانا حکومتی پالیسیز کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, ان کو کلاسیفائیڈ رکھا جاتا ہے. سارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے, لیکن جو ترقی یافتہ ملک ہیں, جو جمہوری ملک ہیں, جو یہاں پر عوام کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, وہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہر 2 سال یا 5 سال کے بعد یا بعض کیسز میں ایون 10 سال کے بعد, لیکن بہرحال ان کلاسیفائیڈ انفارمیشن کو ڈی کلاسیفائی کیا جاتا ہے. پاکستان میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, تو ہمیں کیا پتا کہ پاکستانی حکومت اور امریکی حکومت کے درمیان کیا سمجھوتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے.
ٹھیک ہے جی خالد فاروقی صاحب, کافی پوائنٹس جو ہیں مرزا علی اکبر صاحب نے اٹھائے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے وجوہات بھی بتائی ہیں کہ یہ ڈرون حملے جس طرح جاری ہیں اس وقت شمالی وزیرستان میں, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
نہیں, میں آپ کی آپ کا سوال سمجھا نہیں ہوں, آپ نے کیا کہا؟
جی مرزا علی اکبر صاحب نے کئی وجوہات بتائی ہیں کہ یہ ڈرون حملے جو ہیں یہ کیوں اس وقت جاری ہیں شمالی وزیرستان میں, اگر آپ نے ان کو جی ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی نظر میں ضرب عصب جو ہے وہ برے طالبان کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ان طالبان کو جو کہ پاکستان کے اندر حملے کرتا ہے, جبکہ ان کے الفاظ میں یہ ڈرون حملے جو ہیں یہ اچھے اور برے دونوں طالبانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ایک یہ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ضرب عصب کے کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں, افغانستان میں اسی طرح دہشت گردی جاری ہے اور اسی وجہ سے یہ ڈرون جو ہے یہ جاری ہیں اس وقت امریکہ کی جانب سے. آپ کیا کہنا چاہیے؟
دیکھیے یہ تو نیت پہ شک کرنے والی بات ہے. دیکھیے ہم لوگ تو وہ ہیں جو یہ کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے کہ اچھے برے طالبان کی بات ہے, لیکن وہ طالبان کون سے ہیں جن سے امریکہ بھی مذاکرات کرتا ہے؟ اگر امریکہ کی نظر میں بھی کچھ اچھے طالبان تو ضرور ہیں جن سے دوحہ میں مذاکرات ہوتے ہیں, افغان حکومت مذاکرات کے لیے درگاہ بھیجتی ہے, وہاں پہ سرکاری وفد ان کا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کا دفتر کھولنے کی باتیں کی جاتی ہیں اور ان کے لوگ چھڑوائے جاتے ہیں اور پھر امریکہ پھر ان لوگوں کو اپنے پاس رکھ کے ان کو مذاکرات پہ قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کچھ سیاسی معاملات ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے ایک کچھ تصورات اپنے قائم کر لیے ہیں. پاکستان میں ماضی میں ایک ایسی پالیسی رہی جس پالیسی سے اب دیکھیے بہت حد تک اس پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ 100% وہاں افغان لوگوں کے خلاف جو بھی وہاں ریزسٹنس کر رہے ہیں پاکستان ان کے خلاف ایک فل بلڈ جنگ شروع کر دے, یہ ممکن نہیں ہے. نہ ہی افغان حکومت تمام طالبان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. اگر پاکستان میں پاکستان کی جو 1,00,000 فوج یا 1.5 لاکھ فوج یہاں آپریشن میں مصروف ہے تو امریکہ اور دوسرے اتحادی ملکوں کی تو وہاں 3,00,000 فوج وہاں موجود تھی, پھر افغان فوج وہاں پہ موجود ہے. اگر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور پاکستان ان طالبان کو نہیں پکڑنے میں مکمل طور پہ کامیاب ہو رہا تو افغانستان میں بھی تو اسی طرح کے حالات ہیں. یہ کہنا ایک پرانی سوچ کے تحت اور یکسر پاکستانی فوج کو یا یہاں کی سیاسی قیادت کو الزام دینے کی ایک بات ہے. دیکھیے طالبان بہت طاقتور ہو چکے ہیں, ان کو آپ ایک دم سے اس طرح کنٹرول میں نہیں لا سکتے. آپ ان کے خلاف جتنے مرضی آپریشن کر لیں ان کا وجود باقی رہے گا. ان کے ساتھ آپ بہرحال ایک ٹائم پہ جا کے مذاکرات کی پالیسی اختیار کرنا پڑے گی. اس مذاکرات کی پالیسی پہ امریکہ بھی آمادہ ہے, اس پہ افغانستان بھی آمادہ ہے, اس پہ پاکستان بھی ہے اور ایون جو ہمارے بالکل اس معاملے سے ہٹ کے چائنا بیٹھا ہے وہ بھی یہاں پہ ان مذاکرات میں سالسی کرنا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سبھی کی سمجھ میں ایک بات یہ ہے کہ ہمیں فوجی آپریشن کے ساتھ ساتھ ہمیں مذاکرات بھی کرنا پڑیں گے. پھر یہاں پہ اچھے اور برے طالبان ہمیں ضرور تلاش کرنا پڑیں گے. وہ کون طالبان اچھے ہیں جو مذاکرات کرنے کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں اور اگر وہ طالبان,
لیکن پاکستان کی نظر میں تو اچھے اور برے طالبان کی ڈیفینیشن کچھ اور ہیں. پاکستان کی نظر میں جو ہمیں معلوم ہے وہ طالبان اچھے ہیں جو بھارت میں کاروائیاں کرتے ہیں, جو افغانستان میں کرتے ہیں, لیکن پاکستان کو کچھ نہیں کہتے.
نہیں,
ماضی میں تو یہی ڈیفینیشن رہی ہے.
میں ماضی سے ہٹ کے آج کی بات کر رہا ہوں اور اس کا مقصد قطعی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ قطعی طور پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی پاکستانی حکومت کی کسی کی صفائی پیش کرنا نہیں ہے. نو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد افغانستان میں نقصان پہنچائیں یا پاکستان میں, وہ دہشت گرد ہیں. لیکن اب جو ابھی
یہ آپ کا موقف ہے, آپ کی انالیسس ہے خالد فاروقی صاحب, جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی ایجنسیوں کے کچھ جو پالیسیز رہی ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. اس وقت تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی آئی ہے, لیکن کہاں تک تبدیلی آئی ہے یہ کوئی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا وثوق کے ساتھ. اس سے پہلے کہ پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں اور کراچی کی صورتحال پہ ہم بات کریں, علی مرزا صاحب, آپ اس پہ فاروقی صاحب کو آپ نے سنا, اگر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں پلیز.
میں صرف دو باتیں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے تو مذاکرات تو ہوتے ہی دشمنوں سے ہیں جن سے آپ کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. تو مذاکرات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہ امریکہ نے یا دوسری طاقتوں نے ان کو ایک اچھے طالبان کے طور پر کوٹ ان کوٹ اچھے طالبان کے طور پر مان لیا. جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ پاکستانی حکومت اور ایجنسیز کے نزدیک تو اچھے طالبان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو افغانستان میں کاروائیاں کر رہے ہیں یا انڈیا میں کاروائیاں کر رہے ہیں تو وہ اچھے طالبان ہیں. ایز لانگ ایز وہ پاکستانی حکومت پہ حملہ نہیں کرتے وہ اچھے طالبان ہیں, اور جو پاکستانی حکومت پہ حملے کرتے ہیں وہ برے طالبان ہیں. عوام بھی جائے
یہ ایک طرفہ بات ہوگی, اس سے تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا वही नहीं, थोड़ा सा रवैया रखना चाहिए जहाँ पे हम थोड़ी गुंजाइश रखें, थोड़ी सी गुंजाइश रख के बात करें। दहशतगर्द दहशतगर्द है और उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मिलकर ये फैसला किया है।
बॉर्डर के दोनों तरफ खालिद फारूकी साहब, आपका मौकफ सामने आ गया, हमारे साथ रहिए। जी मिर्जा साहब, आप अपनी बात कम्प्लीट करें, फिर खालिद साहब को भी हम टाइम देंगे। जी
मैंने इनके गुफ्तगु के दौरान मदाखलत नहीं की, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे भी जमहूरी मौका दे मेरी बात मुकम्मल करने का। जहां तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, देखिए मैंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात अभी भी हो रहे हैं। इसके अलावा जो अफगानी जो अभी जो एक दहशतगर्द
लखवी जी
उसको अदालतों ने तक रिहा किया है। और कल यहाँ पर 60 मिनट्स एक शो होता है CBS टेलीविजन पे, उसमें जो पाकिस्तानी आर्मी के बाजवा साहब हैं, जो स्पोक्स पर्सन है जनरल बाजवा, ये वो खुद बनफ़से नफीस आकर उस 60 मिनट्स शो में ये तस्लीम कर चुके हैं कि मदरसों में और अफगान तालिबान जो है मदरसों के जरिए और अगवा करके बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बना रहे हैं इनके ब्रेन वॉश कर करके। ये खुद बाजवा साहब ने बताया है। और फिर ये भी बताया गया कि पाकिस्तान उन बच्चों की ब्रेन वॉशिंग को किस तरह खत्म करने के लिए एक नफ्सियात दा की हेल्प से वहां पर एक स्कूल कायम किया है। तो भाई बात यह है कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो इन सिर्फ दहशतगर्दों को मारने से तो कुछ नहीं होगा ना, आप उन फैक्ट्रीज को तो भी बंद करें कि जहां से दहशतगर्दों की सप्लाई हो रही है। ये मदरसे, ये एक्सट्रीमिस्ट मुल्ला और ये मुल्लाइज्म और जो खुल के फिरके वारिया से लेकर हर तरह का तासुब पाकिस्तान में फैला रहे हैं, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बदकिस्मती हमारी यही है कि हम एक जो है एक अजीब से धोखा देने वाले बयानात में मसरूफ हो गए हैं कि आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर ऐसा ही है भाई तो आज तक कोई ऐसा दहशतगर्द, एक मुझे दहशतगर्द बताएं जिसने पाकिस्तान में पाकिस्तानी तनसीबात पे हमले किए हों और पाकिस्तान में फिरकावारियत पे हमले करके मारे हो और उसको पकड़ के फांसी दी गई हो। अब तक जिस चंद लोगों को फांसी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फांसी दी गई है कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ पर हमले करने के
क्यू पर हमले में मुलविस थे। बिल्कुल मिर्जा साहब हमारे साथ रहिए, खालिद फारूकी साहब आप भी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और कराची की सूरत हाल पर हम क्विकली कमेंट लेना चाहेंगे आप दोनों के। आज पाकिस्तान के वजीर दाखिला चौधरी निसार जो हैं उन्होंने कराची का दौरा भी किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उन्होंने, लेकिन कोई नई बात जो है वो उन्होंने नहीं की। इसके अलावा आज वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो हैं और फौज के जो सरबराह हैं राहील शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा जा रहा है कि कराची की जो सूरत हाल है उस पर एक मुलाकात में उस पर बहस की है और दहशतगर्द कार्रवाइयों में इतलात के मुताबिक रा के मुलविस होने के उमूर पर गौर किया गया है। खालिद फारूकी साहब, ये रा का जो नाम इस वक्त सुनने को आ रहा है तो कई जब रा पर इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान की जानिब से, कई बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो जहन में जन्म लेते हैं। एक तो ये कि ये इल्ज़ाम जब लगाया जाता है क्या कोई शवाहिद जो हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और अगर हैं तो उनको अवाम के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है?
देखिए जो पाकिस्तान का सरकारी मौकफ है जैसा आपने कहा कि उसमें कोई सबूत क्योंकि अवाम के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा, तो ये कुछ ऐसे कुछ मामलात हैं जिससे पाकिस्तान में भी क्वेश्चन जरूर उठते हैं कि जो कुछ रहा वहां पर पाकिस्तान में जो कार्रवाइयां कर रही है तो इसकी आप कौम के सामने क्या सबूत क्या सामने रखते हैं। तो उसमें ये पता चलता है कि यहाँ से कुछ लोग जो है जैसे अफगानिस्तान में जो कुछ लोग बलूचिस्तान से गए हैं वहां पे, तो पाकिस्तान की हुकूमत का ये ख्याल है और यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये लोग वहां पे किन लोगों से मिलते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने इसके सबूत अफगान हुकूमत को दे दिए हैं कि ये लोग बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये फजलुल्लाह वगैरह जो है जो पाकिस्तान के यहाँ से मशहूर तालिबान है जो पाकिस्तान के नजदीक बुरे तालिबान में जिसका शुमार होता है, ये सारे के सारे लोग वहाँ पे अपना जो इंडियन जो एलिमेंट वहाँ पे मौजूद है, जो लोग उनकी एजेंसियों के लोग मौजूद हैं, ये उनके साथ एक ताल्लुक में है। फिर इंडिया की जितनी अफगानिस्तान के अंदर एक्टिविटी जितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा सरगर्मियां हैं, वो शायद तजारती मुआशी और जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं उससे हटके यकीनी तौर पर है। देखिए सब कॉन्टिनेंट में एजेंसियों का खेल और फौजी खेल जो है ये पिछले 6-7 दहाइयों से जितनी शिद्दत के साथ देख रहे हैं
وہی لڑائیاں اس وقت بھی ہو رہی ہیں. اور اگر کل کو پاکستان پہ یہ الزام لگتا تھا کہ پاکستان سے دار اندازی ہوتی ہے افغانستان کے اندر, اور یہ کہا جاتا تھا کہ کشمیر کے اندر دار اندازی ہوتی ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ دار اندازی کے جو الزامات لگتے تھے ان میں کس حد تک کمی آ چکی ہے. اور پاکستان میں سے کتنے لوگ, آپ انڈیا کتنی بار پاکستان پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ کے لوگوں نے کشمیر کے اندر جا کے کوئی مداخلت کی ہے یا وہاں ایسے واقعات.
خالد فاروقی صاحب وہ ثبوت بھی آپ کو فراہم کرتا ہے, آپ دیکھیں نا حفیظ سعید جو ہے لکھوی صاحب جو ہے یو این کی ویب سائٹ پہ ان شخصیات کی آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو ظاہر ہے یہ شواہد کی بنیاد پر ہی ان کو ٹیررسٹ یا موسٹ وانٹیڈ پرسن جو ہیں ان کی لسٹ میں ان کو ڈالا گیا ہے, تو پاکستان بھی ایسے شواہد جو ہیں وہ سامنے لائیں اس کو.
میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو انتہا پسند عناصر ہیں جس طرح سے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھتے ہوئے ہیں اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کو ان کی اس طرح کی کھلی سرگرمیوں سے روکا جانا چاہیے. اور یہ صرف انڈیا کا یا کسی اور ملک کا معاملہ نہیں ہے, پاکستان میں بھی ایک سول سوسائٹی موجود ہے, پاکستان میں بھی جرنلسٹ موجود, میڈیا موجود ہیں, پاکستان میں بھی آزاد پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں جن کے مقابلے میں یہ ہماری انتہا پسند مذہبی جماعتیں جو ہیں یہ زیادہ آزادی کے ساتھ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ان کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جانا چاہیے, کیونکہ ان کی سرگرمیوں کو جب کنٹرول نہیں کیا جاتا تو اس کے نتیجے میں جو انتہا پسندی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ بڑھتا ہے اور دہشت گردوں کو قوت اس میں ملتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے یہاں پہ وہ کمی ہے جس کو دور کیا جانا چاہیے, اور ان کے خلاف یقینی طور پہ ان کی سرگرمیوں کو نہ صرف کنٹرول کرنا چاہیے. جہاں تک لکھوی کا معاملہ ہے, لکھوی کے معاملے میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی کورٹ میں, اب اگر ہم اپنی کورٹ کو بھی ذمہ دار ٹھہرا دیں اور ہم کہیں کہ ہماری کورٹ جو ہے وہ بھی دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو پھر تو ہم کسی بھی ادارے
میں, لیکن یہ سوال تو اٹھایا جاتا ہے پاکستان کے اندر ہی جو مختلف تجزیہ کار ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عدالتیں کتنی آزاد ہیں.
میں آخری بات آپ کو کہہ دوں کہ کیا انڈیا کے اندر خود ان عناصر کو, جیسے وہاں اسماعیل نام کا ایک شخص تھا جس کو پکڑا گیا آج سے کچھ عرصہ پہلے, یہ برما کے ساحل سرحد سے ہم نے اس کو پکڑا ہے, تو کیا ان لوگوں کو, ان لوگوں کو وہاں کی عدالتوں نے بری کیا ہے یا نہیں کیا؟ انڈیا میں بھی تو وہ لوگ موجود ہیں نا جو لشکر طیبہ سے جن کا تعلق بتایا گیا یا کسی اور سے, وہاں کی عدالتوں نے ان کو بری کیوں کر دیا؟ مقصد یہ ہے کہ اگر وہاں پہ پروسیکیوشن ٹھیک تھا, وہاں پہ سارا کچھ ٹھیک تھا, تو وہاں بھی بری نہیں کیا جانا چاہیے تھا. ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف اس طرح کے ثبوت تمام تر فراہم نہیں کیے جاتے یا ہوتے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کیا جانا چاہیے, مدرسوں کا نظام جو ہے اس کو بہتر بنایا جانا چاہیے. دیکھیے اب انگلینڈ کے اندر وہاں پہ ہم نے وہ لوگ دیکھے جو وہاں سے داعش کی مدد کی ہے, انگلینڈ میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے وہاں سے انتہا پسندوں کے لیے خطبات دیے, تقریریں کی, لیکن کیا انگلینڈ کی حکومت نے وہاں ان مساجد کو یا مدارس کو انہوں نے ان کو بند کیا؟ یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ مرحلہ وار طریقے سے آگے بڑھیں اور ان انتہا پسندوں کی, جنہوں نے پاکستانی قوم کو اس وقت سے زیادہ فچ کر رکھا ہے اور پاکستانی قوم کی ہلاکت کا سبب بن رہے ہیں, ان کو مرحلہ وار طریقے سے ضرور کنٹرول کرنا پڑے گا ہماری ریاست کو, ورنہ ریاست کا وجود خطرے میں ہوگا اور قوم میں تباہی اور بربادی اور خون خرابہ جس طرح سے ہو رہا ہے یہ ہوتا ہی رہے گا.
اوکے خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ رہیے, کیونکہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی پر بھی ہم آپ کے کمنٹس لینا چاہیں گے. لیکن آخری کمنٹ آپ سے علی مرزا اکبر صاحب, پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں, آپ کی نظر میں حل کیا ہے؟ یہ امن و امان کس طرح قائم ہو سکتا ہے کراچی میں؟
تو اسی وقت قائم ہوگا کہ جب کہ تمام سیاسی مصلحتوں سے نکل کر ملک کے مفاد میں تمام دہشت گردوں اور ایکسٹریمسٹ کے خلاف ایک مکمل جامع کاروائی کی جائے. اب دیکھیں میں دو چیزیں کہوں گا, جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے کہ جی لکھنوی صاحب کو عدالت نے رہا کر دیا, تو بھائی بات یہ ہے اور انڈیا میں بھی ہوتا ہے, تو فرق جو ہے وہ فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جب ایک پولیس کا اہلکار ایک گورنر کو گولی مار دیتا ہے تو ہمارے وکلا جو ہیں اس کو شہید کا درجہ دے کر, یہی وکیل جنہوں نے قانون کا احترام کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے وہ اس کو ایک ہیرو بنا کر اس کے لیے جلوس نکالتے ہیں, اس کو اس کے منہ پہ بوسا دیتے ہیں, اس کے ہاتھوں کو بوسا دیتے ہیں کہ جیسے وہ بہت بڑا کوئی مجاہد اعظم بن گیا ہے, جبکہ اس نے قانون کو توڑا ہے, قاتل ہے اور اس کو عدالت سے بھی अब सजा हुई है। फिर होता यह है कि वही वकील के जो इस कातिल को के मुंह पे बोसा देते हुए जिसकी तस्वीरें मौजूद हैं, वो पंजाब में जज भी अपॉइंट हो जाता है। तो ऐसी हालात में हम कैसे अदालतों पे भरोसा करें, किसकी तरफ देखें इंसाफ के लिए? जहां तक कार्रवाइयों का ताल्लुक है, देखिए कराची में अभी फिर वाकया हुआ, बस पर हमला करके 41 लोग मार दिए गए और 20 लोग जख्मी हो गए। ना कोई कातिल पकड़ा गया, बावजूद इसके कि लोग दावे कर रहे हैं। तो
कुछ लोगों को पकड़ा गया है, आज चौधरी निसार की तरफ से भी बयान आया है मिर्जा साहब के कुछ लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन उनकी तफसीलात जो है अभी वो बता नहीं रहे हैं।
अभी मतलब ये मुहिम है ना बात की, ठीक है पकड़ा गया है, हो सकता है कुछ दिनों चंद दिन के बाद ये भी रिपोर्ट आ जाए कि जी हमारे।
मिर्जा साहब यहाँ पे आपको माजरत के साथ रोकना चाहूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, क्रिकेट पे भी हमने बात करनी है, आइंदा इस मौजू पे आपसे तफसील में बात होगी। थैंक यू सो मच, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और हमें बताया जा रहा है कि फॉर्मर क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। हनीफ मोहम्मद साहब आवाज़ आ रही है आपको? हनीफ मोहम्मद साहब जी, पाकिस्तान से मारूफ तर्जिया निगार खालिद फारूकी साहब भी हमारे साथ हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, 6 के एक बड़े वक्फे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में बहाल हो रही है, ये बताइए ये कितनी बड़ी खुशखबरी है क्रिकेट के शायकीन के लिए और इससे क्या पैगाम जाता है इंटरनेशनल
जी? ये खबर तो ऐसी है जैसे बच्चे ईद का इंतजार करते कि ईद ही मिलेगी हमें, उस तरह की ये है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को देखने से तरस गए थे। अब इंशाल्लाह ये मेरा ख्याल है कि जिम्बाब्वे की टीम आ गई है और ये क्रिकेट लाहौर में क्रिकेट होगी तो बहुत सारे लोग हमारे बहुत खुश होंगे और ये सारी क्रेडिट जाती है मेरा ख्याल है शेरियर साहब को कि उन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया और ये टूर पॉसिबल हो गया।
लेकिन हनीफ मोहम्मद साहब यहाँ ये भी बात की जाती है कि जिम्बाब्वे जो है वो एक छोटी सी टीम है, इतनी अच्छी टीम उसको नहीं समझा जाता, कहाँ तक इसमें सदाकत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात की जाती है कि जिम्बाब्वे के अलावा जो बड़ी टीमें हैं क्रिकेट की जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, क्या इसके बाद उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है, उनको इन्वाइट?
जी इंशाल्लाह भी एक रास्ता खुल गया है, दरवाजा खुलने के बाद फिर वो आगे आपको रास्ता दिखता है। तो ये इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि जिम्बाब्वे की टीम आएगी इंशाल्लाह और खेल के चली जाएगी, उनका सब सारा खबरें छपेंगी इधर उधर की, बिल्कुल सेफ है पाकिस्तान में क्रिकेट स्पोर्ट के साथ। कोई ऐसी चीज नहीं है हमारे पाकिस्तान में कि जो ऐसे एक दफा हो गया बाई चांस जब श्रीलंका आई थी, लेकिन अब जो है सिक्योरिटी भी बहुत सही किस्म की रखी हुई है और कोई टीम भी यहाँ आने से घबराएगी नहीं, ये शुरुआत है हुई है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे की टीम आप कह रही है कमजोर है, ये पाकिस्तान में आई थी कुछ साल पहले और पेशावर में टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीत चुकी है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हनीफ मोहम्मद साहब। क्विकली हम दानिश साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माजरत के साथ दानिश साहब ने भी फॉर्मर आप क्रिकेटर है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनके भी हम क्विकली कमेंट लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब। जी दानिश साहब, आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान में इतने अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की जो बहाली है, कितनी बड़ी ये खुशखबरी है आपकी नज़र में?
यह एक बहुत खुशाइन बात है क्योंकि पाकिस्तान में 6 के बाद क्रिकेट बहाल हो रही है, लेकिन एक शर्त रखती है कि देखें कि पाकिस्तान ने एफर्ट की, जिम्बाब्वे टीम को फाइनेंशियल जरूरत थी, फाइनेंशियल उनकी चीजें पूरी करी गई है पीसीबी की तरफ से, पहले कीनिया की टीम आई थी उनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत है वहाँ पे, उनके प्लेयर्स को उनके बोर्ड को, तो पीसीबी ने उनको फाइनेंशियल उनके क्राइसिस से वो दूर करने में मदद की, फिर अभी जिम्बाब्वे टीम उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। क्यों इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आईसीसी ने देखे, आईसीसी ने जितने उनके अंपायर थे, आप देखें आपने टीम तो बुला ली लेकिन अंपायर जो ऑफिशियल होते हैं आईसीसी के जो रेगुलेट हमेशा सीरीज में होते हैं मैच रेफरी होते हैं, वो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके ऊपर पीसीबी ने वजाहत क्यों नहीं दी आईसीसी के कि जब एक टीम आने राजी है तो व्हाई नॉट आईसीसी कंसीडरिंग देम to come to Pakistan and send their officials as well.
جی بالکل انہوں نے کوئی آفیشلس جو ہے نہیں بھیجے ہیں. خالد فاروقی صاحب آپ کا بھی ہم ایک کوئک کمنٹ لینا چاہیں گے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ پہلے سیکیورٹی کی خراب صورتحال کی وجہ سے کوئی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان دورہ نہیں کر رہی تھی, اب زمبابوے آ چکی ہیں, ان کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے, اس سے کیا پیغام جاتا ہے؟ کیا سیکیورٹی بحال ہو رہی ہے, بہتر ہو رہی ہے پاکستان کے اندر؟
نہیں, پہلے کی نسبت تو سیکیورٹی یقینی طور پہ بحال رہی, لیکن میرے اپنے خیال میں پاکستان کو جس طرح کی سیکیورٹی کی یا کرکٹ کے لیے جس طرح اس طرح کی بڑی ایکٹیویٹی کے لیے جتنی سیکیورٹی یہاں پہ ہونی چاہیے, جو حالات ہونے چاہیے, سیکیورٹی کی بات نہیں کر رہے, جو حالات ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. اور پاکستان کو میرے خیال میں دنیا کی ٹیموں کو اس طرح سے ابھی بلانا بھی نہیں چاہیے. یہ اگرچہ ایک تھوڑی سی ایسی ایک رائے ہوگی جس سے عام طور پہ اتفاق نہ کیا جاتا ہو, لیکن ہمیں کوئی ایسا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے اس موقع پر.
بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب, بہت شکریہ ٹائم دینے کا, تھینک یو سو مچ. پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے سامعین. اس کے ساتھ ہی میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر محمد ارسلان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.